الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة طه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وقال تبارك وتعالى في سوره العنكبوت اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج میں اسلام کا جو تصور عبادت ہے اس کے بارے میں مختصر باتیں عرض کروں گا، اور خاص طور پر فلسفہ دین میں اور نظام دین میں جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو اہمیت ہے نماز کی، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. جہاں تک اسلام میں عبادت کے تصور کا تعلق ہے، کیونکہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنی ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ازرو قرآن حکیم، انسان کا مقصد تخلیق بھی عبادت رب ہے. تمام رسولوں اور نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی ہے، اور قرآن مجید کی دعوت کی بھی جو سب سے بنیادی بات ہے، جو اساسی نقطہ ہے وہ. چنانچہ قرآن حکیم میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. معلوم ہوا یہ غایت تخلیق ہے. اسی کی بہترین ترجمانی ہے سادہ ترین فارسی میں جو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ظاہر بات ہے کہ جو اصل مقصد ہو کسی شے کا، اگر وہی پورا نہ ہو رہا ہو تو وہ شے بیکار ہے. تو اگر مقصد تخلیق اور غایت تخلیق عبادت رب ہے، تو اگر انسان اسی مقصد کو پورا نہیں کر رہا تو وہ بیکار ہے. ایحسب الانسان و یترک سدا، پھر تو واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان اسی قابل ہوگا کہ جیسے کوڑے کرکٹ کو آپ جمع کر کے اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں، ایسے ہی یہ انسان بھی یا انسان نما حیوان بھی جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائے، اس لیے کہ جو اصل مقصد تخلیق تھا وہی انہوں نے پورا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پھر یہ کہ قرآن حکیم میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نام بنام جو جلیل القدر رسول ہے اللہ تعالیٰ کے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان سب کی دعوت جو بیان ہوئی ہے نام بنام، ان میں دو اسلوب اختیار کیے گئے، یا تو بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی قوموں سے مخاطب ہو کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، یا قومیں، در حقیقت یہ مخفف ہے یا قومی کا، اے میری قوم کے لوگوں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو بھی رسول آئے دنیا میں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، لہذا ان کا خطاب قرآن میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے یا قومیں، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ میں نے عرض کیا، یہ ہے اختصار کا انداز، جس میں کہ صرف توحید رب کا اور عبادت رب کا جو ذکر موجود ہے، یا جہاں ذرا کھولا گیا ہے اس کو تو پھر یہاں آتا ہے ان اعبد اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور عبادت اور پرستش اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جیسا کہ ابھی میں عرض کروں گا کہ عبادت اس میں اطاعت لازم و ملزوم کی حیثیت سے، اور اللہ کی اطاعت کے لیے ذریعہ واسطہ رسول کی اطاعت ہے. اللہ کے حکم تو ہمیں براہ راست نہیں ملتے، اللہ کے احکام رسولوں کی وساطت سے ملے ہیں، ان کی معرفت ملے ہیں. لہذا اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوگی در حقیقت، اور رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کی جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. تو یہ ہے دوسرا نقطہ میری آج کی گفتگو کا. پہلا یہ کہ عبادت رب ہمارا مقصد تخلیق آیت سے تخلیق ہے. دوسرا یہ کہ تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا بنیاد یہ نقطہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ مختصر ہے اور ذرا سا اس کو کھول دیا گیا تو ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت اور بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. اب اس سے آگے بڑھ کر جو رسالت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جو ارتقائی مرحلہ جو ہے وہ اپنی آخری بلندی کو اور کلائمکس کو پہنچ گیا، نوعیت نہیں بدلی، کیفیت اس معنی میں بدل گئی کہ اب کسی قوم سے خطاب نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں پہلی آیت جب آئی، دو رکوع پہلے تمہیدی ہیں، تین قسم کے انسانوں کا ذکر ہے، ایک وہ جن کے لیے کامیابی ہے اور دو وہ جن کے لیے ناکامی ہے، وہ منافقین اور وہ کفار کلم کلا. یہ تمہیدی بیان ہے. اس کے بعد جہاں سے قرآن مجید کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ آیہ مبارکہ سامنے آتی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں یا قومے کی جگہ پر یا ایھا الناس آ گیا. بات وہی ہے، دعوت وہی ہے، اساس وہی ہے، نقطہ وہی ہے، لیکن اب اس کے اندر وسعت ہے. یہ کسی قوم سے خطاب نہیں ہے، پوری نوع انسانی سے خطاب ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. میں چونکہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں ان آیات کی، تو اس وقت جو ہے پہلا نقطہ مکمل ہوا کہ عبادت ہی ہماری غایت تخلیق ہے، عبادت ہی تمام انبیاء کے اور تمام انبیاء و رسول کی دعوت کا پہلا نقطہ ہے. یہی نقطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نقطہ اولین، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں خطاب ہے پوری نوع انسانی سے یا ایھا الناس. اب دوسری بات سمجھنے کی کہ عبادت سے مراد کیا ہے. یہ ہے اصل بات کہ جہاں پر پانی مرتا ہے، ہمارا جو زوال ہوا ہے اور اس محلال ہمارے دینی تصورات محدود بھی ہو گئے، اور میں ایک اور لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ تصورات لمیٹڈ ہو گئے محدود، ایک یہ کہ پرورٹڈ ہے مسخ ہو گئے. وہ کیا ہے؟ عبادت کو صرف چند مراسم عبودیت تک محدود سمجھ لیا گیا. نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادت ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پرورشن اس میں کیا؟ یہ تو ہے لمیٹیشن، محدودیت. پرورشن کیا ہے؟ کہ یہ کرتے رہو پھر جو چاہو کرو. اگر نماز تم نے پڑھ لی ہے، روزہ تم نے رکھ لیا ہے، اور تم نے زکات دے دی ہے، تم نے حج کر لیا ہے، تو بس باقی زندگی میں معذرتیں ہیں، عذر ہیں، بہانے ہیں، طرح طرح کی جو ہیں انسان نے اپنے لیے تاویلات اور اپنے لیے ریشنلائزیشنز جو ہیں اختیار کر لیے ہیں. یہ پرورشن کہلائے کہ انسان عبادت کے اندر نماز میں تو بہت ہی سنجیدہ ہے، بہت ہی اس کے بارے میں سیریس ہے. ذرا سا اختلاف ہو جائے کہ رفع یدین کسی نے کر لیا تو معلوم ہوا پتہ نہیں قیامت آ گئی، یہ کون ہے، کون ہماری مسجد میں گھس گیا ہے. نماز کے بارے میں اتنے سینسیٹیو، باقی سود خوری بھی ہو رہی ہے اور ہر طرح کا حرام کاروبار بھی چل رہا ہے اور وہاں کوئی فکر نہیں انسان کو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ پرورشن. تو یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے کہ عبادت کے تصور میں ہمارے ہاں ایک طرف لمیٹیشن آ گئی کہ صرف چند مراسم عبودیت کو جن کو عبادات کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ عبادت کے تصور کو ان عبادات تک محدود کر دینا، یہ ہے اس کی تحدید، لمیٹیشن. اور پھر یہ کہ اس کے اوپر تو اتنا زور، اس پر اتنی توجہ، اس میں اتنی سنجیدگی، اس کے بارے میں اتنی حساسیت کہ ذرا سا فرق و تفاوت جو ہے وہ بھی گوارا نہیں. گنتی کر کے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھی جا رہی ہیں، اس میں وہ نوافل بھی جو ہے اتنے ہی اہم ہیں جتنے کے فرائض ہیں، لیکن دوسری طرف دین کے بڑے بڑے احکام حضرت مسیح علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. یہ ہے در حقیقت پرورشن، یہ ہے دین کے تصور کا بس ہونا. اس میں اب تیسری بات آئے گی کہ پھر صحیح تصور کیا ہے. عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے، عبد کے معنی غلام، بندہ، سلیو، بانڈس مین، یہ جو الفاظ انگریزی کے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح ان کے حوالے سے سمجھیں. بانڈس مین، سلیو، عبد، غلام، یہ در حقیقت ہم تن کسی کی ملکیت اپنے آپ کو سمجھنا، ملکیت، اور اس کے ہر حکم کو اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھنا، اور یہ ہم تن ہو، ہم وقت ہو. ملازم کے تصور کو ذہن سے نکال دیجئے، وہ آپ کی اطاعت کرے گا چند گھنٹے، 8 گھنٹے کام کیا، آپ جو کام کروائیں گے وہ کر لے گا، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے رکھا ہے اگر اس کو کھانا پکانے کے لیے تو اس سے آپ اپنا کموڈ صاف نہیں کرا سکتے، وہ صاف کہہ دے گا کہ جناب میری ملازمت اس کام کے لیے، اس کام کے لیے نہیں. لیکن غلام جو ہے اس کا یہ تصور نہیں، وہ کسی شے کو نہ نہیں کر سکتا، وہ تو مملوک ہے، وہ ملکیت ہے، وہ تو گویا کہ ہر حکم جو ہے اس کے لیے واجب الاذعان، واجب الاطاعت ہے. تو غلامی کے اس تصور کو سامنے رکھیے. عبد اور عبادت کے معنی ہوں گے بندگی، غلامی. تو ابھی میں نے شعر بھی آپ کو سنایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. البتہ یہ کہ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے. الحمدللہ کہ یہ تصور اس زمانے میں بعض مفکرین اور جو بھی دین کے خادم ہیں ان کی مسائی کے نتیجے میں یہ تصور تو اب عام ہو گیا ہے، چاہے لوگ عملاً اختیار نہ کریں، لیکن کافی بڑی تعداد اب ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی ہے، مڈل کلاس کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے معنی صرف یہ مراسم عبودیت نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں اطاعت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور شے ہے کہ جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس سے بھی زائد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اطاعت اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہے. اگر وہ محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ایک مجبوری کی اطاعت ہے، تو بھی اطاعت کا حق تو ادا ہو گیا، اسے عبادت نہیں کہیں گے. اطاعت اور عبادت میں فرق یہی ہے کہ اطاعت تو مجبوراً بھی کرنی پڑ جاتی ہے، غلامی تو مسلط ہو جاتی ہے انسان پر. کسی کو خرید کر بھی، کسی کو ڈاکو جو ہے پکڑ کر اور بیچ دیتے تھے، وہ غلام ہو جاتا تھا، اس کی اختیاری غلامی نہیں تھی. انگریز نے ہم پر آ کر حکومت جمالی اپنی، ہمیں شکستیں دی، اور یہ ہماری اختیاری نہیں تھی غلامی بلکہ جبری تھی. جبکہ اللہ کی وہ غلامی جو درکار ہے وہ یہ ہے کہ خود انسان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ اتنا قوی ہو جائے کہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں لا کر ڈال دے، بچھا دے. تو یہ در حقیقت روح عبادت ہے، محبت خدا بندی، اور جسد عبادت ہے اطاعت خدا بندی. ان دو چیزوں کو نوٹ کر لیجئے، جیسے ہمارا یہ جسم ہے اور اس میں روح ہے، یا روح کی جگہ جان، اب یہاں لفظ استعمال کر لیجئے، جسم اور جان. تو جسم جو ہے وہ تو بالکل بیکار ہے، جیسے جان نکل جائے گی آپ اس کو اٹھا کے جلد از جلد جو ہے وہ زمین کے حوالے کریں گے، اصل شہ تو وہ جان ہے جو اس کے اندر ہے. اسی طریقے سے لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جان نظر نہیں آتی، نظر تو یہی جسم آتا ہے، 2 من کا 2.5 من کا، وہ جسم کا جسم جو ہے وہی نظر آئے گا، وہ جان بیچاری کتنے ماشے کی ہے، کتنے رتی کی ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو. اس پہلو سے یہی نسبت بالکل صحیح ہے، تناسب اور نسبت کے اعتبار سے، کہ اصل جسد عبادت جو ہے وہ ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اطاعت کلی ہم وقتی بلا چنو چرا. لیکن اس کی روح، اس کی جان کیا ہے؟ وہ ہے محبت خدا. اگر یہ محبت نہیں ہے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، یہ محبت جو ہے در حقیقت روح ہے، عبادت ہے. اسی کو حافظ ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ. میری یہ کتاب تھی جو بہت عرصے سے نہیں چھپ رہی ہے، مطالبات دین، 3 تقریریں اس میں شامل ہوتی تھی، ان میں پہلا جو ہے اسی موضوع پر ہے، اس میں میں نے وہ سارے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ امام ابن تیمیہ بھی فرماتے ہیں کہ عبادت مجموعہ ہے 2 چیزوں کا، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت. اور ان کے شاگرد رشید ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے تو یوں سمجھیے کہ اس مضمون کو اپنے کلائمکس پر پہنچا دیا، العبادت تجمع اصلین، عبادت دو بنیادوں کو جمع کرتی ہے، دو چیزیں ہیں کہ جن کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اس کے سامنے عاجزی، تذلل، خضوع، جھک جانا، جھک جانا ہی نہیں بچھ جانا، یہ اس کے لیے صحیح محاورہ ہوگا. تو غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو عبادت کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا. اس میں تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں، کیونکہ نظر آ گیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی اس کے راستے میں موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، کون اس پوری ڈیفینیشن کے مطابق کون دعویٰ کر سکے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ تمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الارہ. تو اس کے لیے ذرا حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر دوں کہ یہ اسی لیے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، جس شخص نے یہ طے کر لیا ہو کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، وہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتا رہے، اس کی مدد اور توفیق کے بغیر اپنے اس ارادے پر پورا نہیں کر سکے گا. یہی مضمون ہے سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو دونوں چیزوں کا باہمی ربط ہے. اے رب، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، تیری مدد کے بغیر، تیری استعانت، تیری اعانت کے بغیر، تیری توفیق اور تحصیل کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. مزید اس میں اور دل جوئی کی ہے، اور اطمینان دلایا ہے. کسی وقت جذبات کی رو میں آ کر آدمی بہ گیا، کسی وقت ماحول کا اثر اتنا پڑ گیا کہ آدمی جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا، اور اس گمشدگی میں اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، تو ان دونوں حالتوں کے اندر فوراً توبہ کرے گا. توبہ کرے گا تو گویا کہ جو خطا ہوئی ہے وہ ایسے ہو جائے گی جیسے ہوئی ہی نہیں تھی. اتائی وہ بنا ذنب کم اللہ ذنب لہ. ہاں، ڈیرا لگا لو گے، اسی پر جم جاؤ گے، مستقل طور پر معصیت کو اختیار کر لو گے، تو پھر یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک چٹ کر جاتی ہے اندر ہی اندر چوکھٹ کو، اوپر ایک ونیئر رہ جاتا ہے، بس وہ اندر ہی اندر سب کچھ چٹ ہو جائے گا، چاہے اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میرا دین بھی سالم ہے اور ایمان بھی سالم ہے، کچھ نہیں رہے گا اندر اگر یہ کسی معصیت پر ڈیرا مستقل طور پر لگا دیا گیا. تو عبادت کے بارے میں تو میں صرف یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اب یہ کہ اس عبادت سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ عبادات کا اور عبادت کا تعلق کیا ہے. یہ جو اتنا کٹھن مرحلہ ہے، اس پر پورا اترنا، چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ملتا ہے کہ حضور یہ عرض کیا کرتے تھے بارگاہ خداوندی میں کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے رب، ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، اور ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور تلقین کے طور پر امت کو سکھانے کے لیے آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہوں، یا یہ کہ یہ آپ کا غائب درجے میں توازو ہے اللہ کے حضور میں، کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے مقام اور مرتبے کو بیان کریں، وہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ اس میں جتنا آدمی جھک جائے اتنا ہی در حقیقت کامیاب ہے. اس اعتبار سے یہ غایت ذل والخضوع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، تو یہ اس کا ظہور ہے. بہرحال اب اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو سمجھیے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں چار عبادات عطا کر دی. ان میں سے تین کا تعلق ہے ایک ایک چیز کے ساتھ، اور چوتھی کا تعلق تینوں کے ساتھ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ذہول، بھول جانا، گم ہو جانا، یاد نہ رہنا، دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے مسائل میں سرگرداں ہو جانا، تو آدمی بھول جاتا ہے، اللہ سے تعلق قائم نہیں رہتا. اس کا علاج ہے جو نماز کے ذریعے سے کرایا گیا. یہ پہلا ہتھیار ہے، سلاح ہے، یہ تو در حقیقت مسلمان کا ہتھیار ہے کہ ذہول، گمشدگی، وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہنا لیکن دنیا سے بلند تر رہنا، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طالب نہیں ہوں، یہ کیفیت جو ہے یہ ہے مطلوب بندہ مومن کی. لیکن یہ کہ جہاں کہیں اس کے اندر کمی آنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نماز کا ہتھیار دے دیا ہے، تاکہ ذکر، تذکر، ذکرا، اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار نماز. دوسری چیز ہمارے نفس کی کچھ خواہشات ہیں، جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر، جو ہمارے حیوانی تقاضے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، زبان چٹخارے طلب کرتی ہے، اسی طرح ہمارا جنسی تقاضا ہے وہ اپنی ایک طلب رکھتا ہے، جسم استراحت طلب کرتا ہے، آرام چاہتا ہے، نیند اس کا ایک تقاضا ہے. یہ مختلف تقاضے جو نفس انسانی کے ہیں حیوانیت کی بنیاد پر، بہرحال حیوان تو ہم ہیں اگرچہ صرف حیوان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حیوانیت کی سطح سے بلند تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان میں ایک حیوان بھی موجود ہے. وہ بھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا کس قدر سادہ شعر ہے، بارہا میں نے آپ کو سنایا کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. آدمی زادہ جو ہے آدم زاد انسان، یہ عجیب چونچوں کا مربع ہے، یہ معجون مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے. روح جو ہے وہ تو فرشتہ ہے، ہماری روح جو ہے وہ فرشتوں کے ہم پلہ نہیں، ان سے بھی افضل ہے. ور حیوان اور حیوان بھی ہے اس کے اندر پورا ایک اینیمل، اپنے تمام اینیمل انسٹنکٹس کے ساتھ، اپنے تمام حیوانی تقاضوں کے ساتھ وہ حیوان بھی موجود. ان کے خلاف انسان کی قوت ارادی کو تقویت دینے کے لیے روزے کی عبادت ادا کی. تیسری چیز وہ ہے حب مال حب دنیا، یہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے مال کی محبت، اور در حقیقت مال کی محبت سمبل ہے دنیا کی محبت کا. بل کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تمہاری اصل جو ہے گمراہی ہی یہ ہے کہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو، دل لگا بیٹھتے ہو اس میں عارضی دنیا کے اندر، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، بھول جاتے ہو. بل تو سرون الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا، تمہاری گمراہی کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی. اب کس کے لیے ہے کہ جو زکات فرض کی گئی، مال کی محبت کو کھرچ کھرچ کے نکالو، اس میں زکات جو ہے، صدقات ہے، انفاق ہے، یہ تیسرا ہتھیار ہے بندہ مومن کے ہاتھ میں اللہ نے جو تھما دیا ہے کہ میری بندگی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ان تین ذریعوں سے دور کرتے رہو، دفع کرتے رہو. اب ان تینوں کی جو حکمتیں ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے اس عظیم عبادت میں جس کا نام حج ہے. اس میں ذکر بھی ہے، تلبیہ ہے، شاعر الہی جو ہے عظیم شاعر خانہ کعبہ ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس ماحول میں آدمی کا رہنا گویا کہ مسلسل ایک یاد دہانی ہے. پھر اس میں پیسے کا خرچ ہے، جو زکات والی حکمت وہ بھی آ گئی. پھر اس میں احرام کی حالت میں وہ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ تعلق زن و شو بھی نہیں ہو سکتا، اور کچھ آپ کو میل کچیل کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ احرام جو ہے ذرا طویل ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کو اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ بال بھی میرا نہ ٹوٹ جائے، تو اس طریقے سے آپ اس طرح دہانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے تینوں حکمتوں کو جامع عبادت جو ہے حج کی اس میں جمع کیا گیا. تو یہ تو چند باتیں ہوئیں کہ جو عبادت اور عبادت کا تعلق عبادات کے ساتھ، یہ فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے سمجھ لیجئے. اب آئیے خاص طور پر توجہ کو مرتکز کیجئے نماز کی طرف. اس کو یوں سمجھیے کہ سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ لائیے کہ حکمت دین کا یا فلسفہ دین کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ ہے معرفت رب. رب کو پہچانیں گے تو عبادت کریں گے نا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہمارے مفسرین، خاص طور پر وہ کہ جن کا مزاج جو ہے کچھ متصوفانہ بھی ہے، جن کا کہ جو باطنی کیفیات ہے انسان کی اور دین کی جو باطنی اس پہلو ہے تعلیمات کے، ان پر بھی نگاہ ہے. انہوں نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی یوں سمجھیے کہ تفہیم کے لیے جو تعبیر کی ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانے. ظاہر بات ہے کہ عبادت کا حق ادا ہو سکے گا معرفت کے متناسب. آپ کو کسی کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں تو آپ کیسے اس کے سامنے جھکیں گے. بادشاہ چلا آ رہا ہے آپ کے سامنے فرض کیجئے، لیکن آپ جانتے نہیں کہ یہ بادشاہ سلامت چلے آ رہے ہیں، تو کوئی اور آپ نے عام آدمی سمجھا ہے، تو آپ اس کا وہ ادب کیسے کریں گے جو کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ کا مقام کیا ہے. لہذا یہ دو چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت لازم ملزوم ہے، معرفت اور عبادت. جتنی معرفت حاصل ہو جائے گی، جتنا اللہ کی عظمت کا ادراک ہوگا، اتنی ہی آپ کے اندر اس کے سامنے تواضع اور جھکنے کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ لازم و ملزوم کے درجے. ایک شعر ہے جو میں کبھی کافی مرتبہ کوٹ بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ ذرا اس میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کسی اور انداز میں ہے، لیکن وہ مفہوم یہ ادا کر رہا ہے ایک اعتبار سے کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، بلندی اور پستی یہ ریلیٹو ٹرمز ہیں. اگر پستی کا تصور نہ ہو تو بلندی کا تصور کیسے ہو جائے؟ تو در حقیقت بلندی کے تصور کے لیے پستی کا تصور لازمی ہے. رات کا تصور نہ ہو تو دن کا تصور کیسے ہوگا؟ جیسے کہ وہ عربی کا مقولہ ہے کہ تورف الاشیاء بے اسدادہا، اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسداد کے حوالے سے. ایک شے کی ضد جو ہے آپ کے سامنے آ گئی تو آپ نے گویا کہ اس شے کی حقیقت کو پہچان لیا. تو عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا غرور دیکھ کر. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لفظ ذرا اس شعر مصرے میں لفظ نامناسب ہے، البتہ تکبر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو المتکبر بھی ہے. ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم، کیونکہ مصرا یہ ہے اس لیے اس طرح پڑھ رہا ہوں، لیکن بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کی کبریائی کا کوئی تصور ہوگا، ادراک ہوگا، تو آپ کے اندر پستی اور تذلل اور عاجزی پیدا ہوگی. اگر وہی نہیں ہے تو کیسے ہو جائے؟ یہ ہے در حقیقت وہ فرق کہ جس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ بہت صحیح کیا ہے جنہوں نے بھی اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عبادت رب کا حق ادا کرنے کے لیے معرفت رب کی ضرورت ہے. معرفت رب جس درجے کی ہوگی اسی درجے میں عبادت کا حق ادا ہوگا، اتنا ہی آپ کے جو ہے عظمت کا احساس و ادراک ہوگا، اتنی ہی اپنے تذلل اور اپنی عاجزی اور اپنے آپ کو بچھانے کا جذبہ جو ہے پیدا ہوگا. اب دیکھیے وہ بھی جو میں نے حضور کا قول سنایا آپ کو، اس میں بھی دونوں کو جمع کیا حضور نے، ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. اے رب ہم نے تجھے نہ پہچانا جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، اور اے رب ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا. تو یہ دونوں چیزوں لازم و ملزوم ہیں. اسی لیے مجھے اتفاق ہے ان حضرات کے ساتھ جنہوں نے تعبیر یہ کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون، مجھے پہچانے. اسی کے لیے میں نے آج وہ آیت پڑھی ہے. میرے نزدیک اس مضمون پر ذروۂ سنام جو ہے، یہ اصطلاح پہلے تو بار بار ہماری گفتگو میں آتی رہی ہے کہ ذروۂ سنام جو ہے یہ کسی شے کی، جو انگریزی میں لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، کلائمیکس. تو اونٹ کی کوہان جو ہے اس کا بھی سب سے اونچا مقام، یہ گویا کہ کسی شے کی کلائمیکس، کسی شے کے نقطۂ عروج، کسی شے کی بلند ترین جو حقیقت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، لکل شے ذروۃ وذروۃ القرآن سورۃ البقرہ، ہر شے کا ایک کلائمیکس ہے اور قرآن کا کلائمیکس سورۃ البقرہ ہے، تو ذروہ کا لفظ آتا ہے. تو یہ ذروہ سنام جو ہے اس اعتبار سے میرے نزدیک سورہ طہٰ کی آیت ہے، جس میں کہ اللہ تعالی نے اس کمال جلال کے ساتھ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ بہترین ترتیب ہے جو قائم ہوئی اس آیت میں. سب سے پہلے یہ معرفت ہو، اور یہاں پہ در حقیقت ذہن میں ہوگا آپ میں سے بہت سے حضرات کے کہ یہ پہلا مکالمہ ہے جو ہو رہا ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کا اور اللہ کا. وہ جو رات کے وقت تاریکی میں اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے، تو تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے جا رہے تھے مصر کی طرف واپس. راستے میں ٹھنڈ بھی تھی اور رات بھی تاریک تھی، کہیں راستہ بھی شاید جو ہے وہ گم ہو گیا. دور سے روشنی نظر آئی، گھر والوں سے کہا کہ یہاں ذرا ٹھہرو، میں جاتا ہوں تاکہ شاید راستے کی خبر مل جائے، یا یہ کہ کم سے کم آگ کی چنگاری لے آؤں، آگ معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سردی سے بچنے کی شکل تو ہو جائے. وہاں گئے تو وہ تو بات ہی اور تھی. کہ موسیٰ تم جہاں آئے ہو ذرا اچھی طرح سمجھ لو کہ تم آئے نہیں لائے گئے ہو، لقد جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ یہاں تم اچانک نہیں آ گئے ہو، یہ تو ہم نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے. اس میں جب پہلا کلام جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ذرا غور سے سنو، وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، میں نے تمہیں اختیار کیا ہے، تمہیں پسند کیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، اب توجہ سے سنو جو بات وہی کی جا رہی ہے. اور اس میں پہلی بات اب کیا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہ انانیت کبرا میں اسے کہا کرتا ہوں کہ اس سے بڑی انانیت کا اب تصور نہیں ہو سکتا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ جو ضمیر انا ہے عام طور پر تو قرآن مجید میں جمع کے صیغے سے بھی آئے تھا نحنو، اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی اختیار کیا ہے، لیکن جہاں خاص اپنی وہ شان جو ہے، شان انانیت اور شان کبریائی کا جو جہاں ظہور ہوتا ہے وہ واحد کا صیغہ تھا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ، میں
کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا ادراک اور شعور ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فاعبدنی، بس میری بندگی کرو.
پر اس عبادت کا حق ادا کرنے میں سب سے بڑا ہتھیار واقعم الصلاۃ لذکری،
اور نماز کو قائم رکھو میری یاد سے.
اور اس نماز پر تو پھر اتنی تاکید کی گئی ہے کہ جب اس کے بعد طویل مکالمہ آتا ہے سورۃ طہٰ کے شروع میں، کہ جب فرمایا گیا کہ جاؤ اذا بلا فرعون انہ طغا، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میری تو زبان میں بھی لکنت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، میرے ساتھ ذرا مجھے کوئی مدد کے طور پر جو ہے میرا بھائی جو ہے اسے بھی شریک کر دیجیے، اشرک فی امری. تو اس کے بعد جب یہ بھی اللہ نے کہا گرانٹیڈ، ریکویسٹ گرانٹیڈ، تمہارا بھائی بھی تمہارے ساتھ، اسے بھی رسالت مل گئی، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ اب فرعون کی طرف. وہاں بھی فرمایا ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھنا تم دونوں میری یاد میں کہیں کوئی کسل اور کوئی اس کے اندر جو ہے سستی کو راہ نہ پانے دینا. یہ اس لیے کہ یہ تو اصل ہتھیار ہے، یہی ہتھیار کہیں دھر دیا تو تم تو نہتے ہو جاؤ گے. لہذا اس ہتھیار کو دائمن اپنے ساتھ رکھنا ہے. ولا تنیا فی ذکری، تم میرے ذکر میں، میری یاد میں جو بات فرمائی تھی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے، اور فلا تنیا فی ذکری، تم دونوں جاؤ اور میری اس ذکر اور میری اس یاد کے اندر کہیں کسی کسل کو اور کسی تساہل کو راہ نہ پانے دینا. اب یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے نماز کا. لیکن اس نماز پہلے میں عرض کر دوں کہ معرفت رب کا ذریعہ کیا ہے. جب عبادت سے ہم نے گفتگو شروع کی تو پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کے لیے شرط ہے معرفت رب. معرفت رب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس وقت اجمالاً عرض کروں گا، تین ذرائع ہیں، تین سورسز ہیں، تینوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. آیات آفاقیہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البحر، یہ لمبی آیت ہے، لا آیات لقوم یعقلون، ہوش مند لوگوں کے لیے انہی میں نشانیاں، یہ ہماری نشانیاں ہیں، دیکھو ان کو، ہمیں پہچانو. ہماری عظمت تخلیق کا کوئی تصور کرو تو کچھ تھوڑی سی عظمت ہماری سمجھ میں آ جائے گی. حکمت تخلیق پر غور کرو تو ہماری حکمت کا اندازہ ہو جائے گا، اس ہماری قدرت کا اندازہ ہوگا. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. ایک یہ آیات آفاقیہ ہیں، دوسری آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر جھانکو ذرا. ستمست گر حوست کشد کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا. تمہارے اپنے اندر ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے، عالم ہے ان گلوں میں، پھولوں میں بستیاں ہیں، اب اندر جا کو. اس کو بھی اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تیسرا، ان دونوں کے لیے بھی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، جو انر کانشسنس ہے انسان کی، اندر جو کچھ ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے، آیات قرآنیہ. یہ تین آیات ہیں، آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس آیت میں دونوں کو جمع کر دیا، آیات آفاقی فی الآفاق وفی انفسہم، اور قرآن مجید کی آیات، آیات بینات. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو اپنے بندے پر یہ روشن آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے اور لائے روشنی. تو یہ تین آیات ہیں اس اعتبار سے اہم ترین سورس جو ہے معرفت رب کا، وہ در حقیقت قرآن. اسی لیے اس کو ذکرہ کہا، تذکر کہا، یاد دہانی کہا. اندر ہے تمہارے وہ معرفت موجود، لیکن ڈورمنٹ ہے، خابیدہ ہے، سوئی ہوئی ہے. وہ کانشسنس ہے تمہارے اندر، اس لیے کہ تم صرف حیوان نہیں ہو، تمہارے اندر وہ روح ربانی پھونکی گئی ہے. صرف یہ ہے کہ ادھر توجہ نہیں ہے، اس سے ذہول ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے وہ آیات قرآنیہ کی، کہ یہ آئیں گی، جگائیں گی تمہارے اندر کے شعور کو، بیدار کریں گی. لہذا معرفت رب کا ذریعہ قرآن، جو مجسم ذکر ہے. اسی لیے دیکھیے، میں نے جو دوسری آیت آج پڑھی وہ سورہ عنکبوت کی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. ترتیب دیکھیے، رب فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. عبادت کے لیے ضرورت ہے معرفت کی، معرفت کہاں سے ملے گی؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تلاوت کرو، پڑھو اس کو جو وحی کیا گیا تمہاری جانب کتاب میں سے، اور نماز کو قائم.
وہاں کیا تھا؟ فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. عبادت کے لیے معرفت درکار ہے. معرفت کی سورس قرآن حکیم ہے. جوڑ لیجئے ان چیزوں کو. میں تو چاہتا ہوں یہ چیستا نہ رہے. یہ جو ہے معاملہ حکمت قرآنی کا, یہ کوئی عقدے نہ ہو لا ینحل قسم کے, اور کوئی ایسی باتیں نہ ہو جو سمجھ میں نہ آئے. سیدھی سیدھی منطق, سیدھی سیدھی بات, الجبرا کے فارمولے. کہ سب سے پہلی شے عبادت رب. عبادت رب کے لیے درکار ہے معرفت رب. معرفت رب کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید سے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. وہاں فرمایا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اب یہ جو معاملہ ہے کہ پہلا مرحلہ تو طے ہوا عبادت رب کے لیے معرفت رب. معرفت رب کا سورس آیات آفاقی, آیات انفسی, لیکن ان پر بھی انسان گزرتا رہتا ہے, دیکھتا ہی نہیں. ان نشانیوں سے تذکر کرتا ہی نہیں, یاد دہانی ہوتی نہیں. ان کی طرف بھی متوجہ کراتا ہے قرآن, اور قرآن اندر کے جو انسان کی باطن میں معرفت ہے اسے جگاتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے انسان کی دین کے حکمت اور فلسفے کا؟ تین چیزیں ہیں. فرض کیجئے کہ ایک شخص کو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے, اسے جہاں تک اس کے حکمت کی کا سرا تھا وہ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا. معرفت رب, بندگی کا اس نے عزم کر لیا, ارادہ کر لیا, پختہ اس نے ارادہ کیا, یاک نعبد. لیکن یہ کہ اب تین چیزیں مزید اسے درکار ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کا فکر صحیح رخ پر پروان چڑھتا چلا جائے. ابھی تو ایک سرا ہی ہاتھ آیا ہے نا, اللہ کو پہچان لیا آپ نے. ابھی اس فکر اسلامی, فکر صحیح کی ابھی بہت سی منزلیں ہیں. ابھی آخرت کی معرفت بھی حاصل ہونی ہے, ابھی اور حکمت دین کے مختلف مراحل ہیں. لہذا پہلی شے اب جو ضروری ہے کہ اس ڈور کا الجھا ہوا سرا جو ہاتھ میں آ گیا ہے, اب اس کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ذکر, اللہ کے ساتھ تعلق. یوں سمجھیے کہ وہ ڈور آپ نے سلجھانی ہو تو سرا ہاتھ میں آیا, اسے چھوڑنا نہیں ہے. اب اسے چھوڑ دیا پھر الٹ جائے گا, تو اس سرے کو تو ہاتھ میں رکھنا ہے مضبوطی سے. لہذا ذکر اللہ کا اور تعلق مع اللہ, یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اب فکر آگے چلے گا صحیح رخ پر, ورنہ فکر ادھر ادھر بھٹک جائے گا. اسی لیے مولانا روم اور ان کے جو مرید ہندی ہیں علامہ اقبال, مرشد رومی اور مرید ہندی, دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ فکر کے لیے صحیح رخ پر پروان چڑھنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. مولانا روم فرماتے ہیں یہ قدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بہت رو ذکر کن. اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا, اب آگو جاؤ, غور کرو, سوچو. اب تم باشعور ہو, انگلی پکڑ کر کب تک تمہیں چلائیں گے؟ یہ قدر گفتیم باقی فکر کن. اب سوچو مزید, جو عقل اللہ نے دیے اس کے جو بھی فکر کی وادیاں ہیں انہیں طے کرو. لیکن فکر اگر جامد بوت, کہیں تو دیکھو کہ بات آگے بڑھنی رہی, رک گیا ہے, رو فکر کن, تو یاد کرو جا کر اللہ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مل کر تمہیں سیدھے اوپر چلائیں گے. اسی کو اقبال نے کہا ہے, جزب قرآن زی غمی روباہی است, فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. قرآن کے بغیر تو شیری جو ہے, شیر ہے کوئی, لیکن وہ بھی گویا کہ لومڑی ہے, کچھ نہیں اس کے اندر اگر قرآن اس کے پاس نہیں. جزب قرآن زیغمی روباہی است, فقر قرآن, فقر یہ جس کو حضور فرماتے ہیں الفقر و فخری, یہ فقر وہ نہیں ہے اس فقیر کا تصور نہ لے آئیے جو مانگتا پھرتا ہے. فقر, یہ فقر جو ہے در حقیقت یہ تو تصور کی اصطلاح ہے, یہ تو فقراء جو ہیں ان کے ہاں فقر, مقام فقر. تو یہ فقر جو ہے الفقر و فخری, میرا تو فقر جو ہے اسی فقر میں, اس کے اعتبار سے غور کیجیے. فقر قرآن اصل شاہنشاہی, اصل بادشاہی تو ہے ہی فقر قرآنی, یعنی سلوک قرآنی, تصوف قرآنی یوں کہہ لیجیے. لیکن یہ کہ فقر قرآن ہے کیا؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر, اختلاط کا لفظ تو ابھی, یعنی سمجھیے کہ بات ہی کھل گئی, دونوں کو جوڑ کر چلانا ہوگا, ملانا ہوگا. اگر خالی فکری فکر ہو, کہیں ادھر ادھر, کہیں ایک جگہ ذرا سا ٹیڑھا ہوا گیا, خشت اول چولہے معمار کج, تا سوریا میر اوت دیوار کج, ول ولالم بعیدا, بہت دور کی گمراہی میں انسان نکل جاتا ہے. جب تک یہ ذکر نہ ہو جو صحیح رخ پر رکھے اس فکر کو, فکر کی گاڑی کو آگے چلاؤ لیکن ذکر کے ساتھ. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ جو ذکر والے حلقے ہیں وہ فکر سے بالکل خالی ہیں, اور جو فکر والے حلقے ہیں وہ ذکر سے دے، مفکر بنے بیٹھے ہیں، لیکن یہ کہ نہ قرآن مجید سے سروکار، نہ نماز کی کوئی اہمیت، نہ کوئی اور طریقے ذکر کے جو ہیں جو مسنون ہیں ان سے کوئی رغبت. اور دوسری طرف یہ ذکر ہی ذکر ہو رہا ہے، باقی فکر والا جو ہے تالا لگا کے چھوڑا ہوا ہے کہ اس کو تو گویا کہ مشین کو بند کر دو، اسے چلانا ہی نہیں. بہرحال یہ مولانا روم کی بات، اور اس سے بہت زیادہ واضح بات جو ہے وہ علامہ اقبال نے کہی ہے فقر قرآن کے حوالے سے، کہ اصل میں جو تصوف اسلام قرآن سکھاتا ہے وہ بڑا مختلف تصوف ہے، وہ تو ان دونوں چیزوں کو گوند دیتا ہے. اصل میں لفظ گوند دینا جو ہے وہ صحیح ہے، جوڑ دینا بھی نہیں، گوند دینا آپس میں، اختلاط بالکل ملا دینا. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جز میں ذکر، فکر کو میں نے کبھی کامل نہیں دیکھا جب تک کہ ذکر ساتھ نہ ہو. فکر تو کچھ کر دے گا، ٹیڑھ لے جائے گا. عقل جو ہے، عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، وہ تو نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائے گی انسان کو. عقل جو ہے وہ نفس کے تابع ہو جاتی ہے، نفس کی تمام شرارتوں کے لیے دلائل فراہم کرتی ہے، جواز فراہم کرتی ہے، جسٹیفیکیشن دیتی ہے. لہذا یہ عقل جو ہے جب تک اس کے ساتھ وہ پاسبان عشق جو ہے وہ اگر موجود نہ رہے تو اس وقت تک جو ہے یہ صحیح عقل جو ہے آدمی کو نہیں دیکھی جائے گی. لہذا پہلی چیز ضروری ہے انسان کے لیے، پہلی کیا تھی؟ معرفت. معرفت رب کا سورس قرآن. نمبر دو، اب ضرورت ہے فکر کے صحیح ارتقاء کی، صحیح رخ پر فکر کا ارتقاء. اس کے لیے ضروری ہے دوام ذکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ کہ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال، اور تفکر کرتے ہیں آسمان. یہی تو ہے ذرا فکر. اگر مولانا روم نے بھی لیا ہے یہ اختلاط ذکر و فکر تو یہیں سے لیا، علامہ اقبال نے لیا تو یہاں سے لیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بہرحال پہلی چیز فکر کا صحیح رخ پر پروان چڑھنا، اور اس کے لیے لازم دوام ذکر. دوسری چیز انسان کا عمل درست رہے، اس عمل کی درستی کے لیے بھی دوام ذکر لازم. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ذرا اللہ سے تعلق ٹوٹا تو شیطان کے پھندے میں آپ پھنسے. سیدھی سیدھی بات، جس کو یوں تعبیر کیا ہے حدیث میں، تمثیلیں ہیں، تشبیہات ہیں سمجھانے کے لیے، جو ہی انسان کا دل ذکر الہی سے خالی ہو جاتا ہے، خانہ خالی را دیومی گرد، یہ تو اصول ہے، کہاوت ہے، گھر بہت عرصے تک غیر آباد رہے تو اس میں جن آ جاتے ہیں، جنوں کا ڈیرا لگتا ہے. تو دل کا اگر یہ خانہ جو ہے خالی ہے ذکر الہی سے، تو اس میں تو پھر شیطان آ کے ڈیرا لگائے گا. حدیث میں یوں آیا ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی اس دل کے اوپر ٹکا دیتا ہے. یہ سور کے منہ کو تھوتنی کہتے ہیں، آپ یہ تھوتنی جو بہت آگے کو نکلا ہوا سمجھو، وہ تھوتنی ہے، وہ ٹکا دیتا، پھونکے مارنے شروع کرتا. یہ ہے در حقیقت اب شیطان کے پھندے میں آ گیا. اب یوسوس فی صدور الناس، اب اس کا اختیار آپ کے اوپر آ گیا، اس لیے کہ یہ خانہ خالی تھا عمل کی. تو اور وہ دوسری حدیث میں آیا کہ یہ دل ہی ہے، یہ صحیح ہو تو پورا عمل درست ہوگا، سارا جسم درست ہوگا، یہ خراب ہو گیا تو سب خراب. الا فی الجسد مضغۃ، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تو عمل کی درستی کے لیے اور استقامت کے لیے، ظاہر بات ہے اب عمل کے بھی دو پہلو ہیں، ایک تو خود آپ کا صحیح عمل ہو، جو سورۃ العصر میں پہلا درجہ آیا ایمان کے بعد وعامل الصالحات. ایک ہے وہی عمل کی اگلی منزل ہے، اللہ کے دین کا علم بردار بن کر کھڑا ہو جانا، حق کا اعلان کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگا، یہ سب عمل ہی تو ہے. دعوت بھی تو ایک عمل ہے، جہاد بھی تو ایک عمل ہے. اس تمام کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، اور وہ استقامت نہیں مل سکتی انسان کو جب تک کہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق نہ ہو. وہ مضبوط تعلق کس سے قائم ہوگا؟ دوام ذکر سے. نمبر تین، روحانی ترقی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اصل شے تو وہ ہے کہ ہمارا اللہ سے قرب ہوتا چلا، تقرب اللہ، یہ ہماری روحانی ترقی کی تعبیر ہے.
اگر یہی نہیں ہو رہی، انسان خود محجوب ہے، دوری ہے، وہ آشنائی پیدا ہی نہیں ہوئی، لہذا وہ آشنائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سخن آشنا نہ باشد، وہ آشنائی کی ایک کیفیت ہو اللہ کے ساتھ، تنہائیوں کے اندر بھی اسے ہم کلامی ہو، یہ ہے در حقیقت جو اصل معراج ہے، روحانی ترقی، تقرب الی اللہ. یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان تینوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ. نماز ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ان پر تو آپ کھڑے ہوا کرتے ہیں نا نماز، خطبہ ثانیہ میں یہی تو الفاظ آتے ہیں، ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کا ذکر سب سے بڑی ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہیں. ان تینوں چیزوں کے لیے اب یوں سمجھیے کہ ذکر کی اب میں چاہتا ہوں کہ چند تھوڑی سی، میں نے باتیں کئی مرتبہ پہلے بیان کی ہیں، کافی عرصہ ہو گیا، اب تو میں خلاصے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے فارمولوں کی شکل. ذکر الہی کی تقسیم کر لیجئے، ایک ہے ذکر غیابی، ایک ہے ذکر حضوری یا خطابی. ذکر غیابی یہ ہے جس میں خطاب نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر تو ہے لیکن اس میں اللہ سے خطاب نہیں ہے. یہ آپ تھرڈ پرسن میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تھرڈ پرسن میں گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، آپ نے اللہ سے خطاب نہیں کیا، یہ ذکر غیابی ہے. صیغہ غائب میں ذکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی مفید ہے یقیناً، لیکن اس سے بہت اعلیٰ رتبہ ہے ذکر خطابی. ذکر خطابی وہ ہے جبکہ علامہ اقبال کی اصطلاحات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جبکہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، سامنے آتی ہے، خطاب کرتی ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، یہ ذکر خطابی ہے. یہ ذکر خطابی، اسی کے لیے لفظ دعا، دعا کیسے کہتے ہیں، یہ ذکر خطابی ہے، مناجات دعا جو عبادت کا خلاصہ کہا گیا ہے، دعا مخل عبادہ، دعا ہو عبادہ، عبادت کا تو جوہر ہے دعا، اصل ہی عبادت تو ہے ہی دعا. دعا کیا ہے؟ آپ ہم کلام ہے، اللہ اے رب میرے، اے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، یہ آپ مخاطب ہیں، خطاب کر رہے ہیں، چاہے استغفار ہے، چاہے اس میں دعا بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، چاہے جنت کی درخواست کر رہے ہیں، یہ خطاب ہے. تو ذکر خطابی یا ذکر حضوری ہے در حقیقت، جس کو کہ آپ کہیں گے کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے ذکر کا. ذکر وہ بھی ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ ذکر ہے. اب نوٹ کیجئے، در حقیقت ذکر خطابی کی بلند ترین صورت جو ہے وہ نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اس کا جب افتتاح آپ کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں، تو یا تو آپ کے زبان پر الفاظ آئیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ہر چہار طرف سے یکسو ہو کر اپنے توجہ کو منقطع کر کے، توجہ کو میں مرکوز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کروایا. یہ ہے وہ روبرو آنا، خطاب کا انداز. یہاں اب آپ آئے ہیں پروردگار کے حضور میں، اسی لیے تو کہا گیا صلاۃ معراج المومنین، یہ معراج ہے، جیسے وہ مکالمہ ہوا ہے معراج میں، ایسے ہی مکالمہ یہاں ہوتا ہے. پھر خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ ذکر خطابی کی کس قدر ایک کیفیت آپ پر طاری ہو جائے اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کیا پڑھا کرتے ہیں، کتنی یہ ضمیر خطابی جو ہے کس تکرار کے ساتھ آئی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ کاف جو ہے خطابی ضمیر کا، کتنی تکرار اس میں ہوئی ہے، اے رب تو پاک ہے، اے رب، یہ سب خطاب ہو رہا ہے. پھر سورہ فاتحہ میں غور کیجئے گا، وہ عجیب نقطہ ہے اس میں، اس میں ذکر غیابی سے تدریجاً ذکر حضوری کی طرف اور ذکر خطابی کی طرف ارتقا ہوتا ہے. پہلی تین آیات میں ذکر غیابی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ابھی خطاب نہیں آیا، ابھی تو آپ ایک حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں بس،
کل تعریف کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ سے خطاب ابھی آپ نے نہیں کیا, رحمان ہے, رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. لیکن اب فوراً ایاک نعبد وایاک نستعین, یہاں خطاب ہے, اور اس کے بعد دعا آ گئی, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو نماز کو یوں سمجھیے کہ وہ جامع ہے ذکر غیابی اور ذکر ہوئی, ہر حرکت پر اللہ اکبر, اب اس میں خطاب نہیں ہے, ذکر تو ہے نا. اس طریقے سے نماز جو ہے, اور پھر اس میں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ گویا کہ معرفت کی سورس جو ہے وہ اس میں حاصل ہو گئی. دونوں چیزیں جہاں جمع ہو گئیں اس کو کہا گیا یہ اب دو عادشہ ہے, نور علی نور. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس لیے کہ فجر کی نماز خاص طور پر وہ ہے جس میں طول قنوت اور طول قرات جو ہے قرآن مجید کی, وہ گویا کہ اس کے خواص میں سے, اس کے لازمی حصوں میں سے. اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں وہاں جمع ہو گئی. اب نماز ایک اور ذکر کے بارے میں سمجھیے, ایک ہے ذکر قولی, ایک ہے ذکر عملی. نماز میں دونوں ہیں. آپ نے کہا اللہ اکبر اور پھر ہاتھ باندھ لیے اور اس کیفیت میں کھڑے ہو گئے. آپ نے گویا کہ تکبیر رب کی ایک کیفیت کو اپنے اس عمل کے ذریعے سے ظاہر کیا, یہ ظاہر ہو رہی ہے وہ کیفیت. اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں گئے, گویا کہ آپ نے اس تکبیر رب کی ایک کیفیت ہے جس کو اپنے عمل سے ظاہر کیا, اس کے سامنے جھک گئے. ان کا علو دیکھ کر ہو گئے خاکسار, ہم جھک گئے اس کے سامنے. پھر آپ جاتے ہیں تیسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہتے ہیں, پھر آپ جب اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ, لیکن پھر جب جاتے ہیں اللہ اکبر سجدے میں گئے, گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا. اس لیے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں سمجھو کہ گویا کہ تم نے اپنا سر, اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب انانیت کی نفی ہو جاتی ہے انسان کی, وہ اپنی گویا کہ اس انانیت کا اپنے رب کے مقابلے میں کی نفی کر رہا ہے, تو اپنے عمل سے بھی نفی کی ہے جبکہ اس نے جھکا دیا. اسی لیے فرمایا گیا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود, قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب سے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے کہ یہاں تو اس نے اپنی انانیت کو گویا کہ بالکل ختم کر دیا. یہ ہے وہ ذکر. اس ذکر کے ساتھ اب آپ دیکھیے کہ استقامت, سورہ بقرہ کے صرف دو مقام میں اس وقت آپ کے سامنے لاؤں گا. پانچویں رکوع میں جہاں خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے, انہیں دعوت کی دی گئی ہے حضور پر ایمان لانے کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا کہ ہاں ہے مشکل مرحلہ تمہارے لیے, تمہاری چودراہٹیں, سیادتیں, قیادتیں, تمہاری مسندیں ہیں, تم عالم سمجھے جاتے ہو, اب ایک امی کے سامنے جھکنا تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, بہت بڑی بات, مشکل بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس مرحلے کو سر کرنے کے لیے لو ہم ایک ہتھیار دیتے ہیں تمہیں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز. اور یہی بات پھر کہی گئی ہے 19 رکوع کے شروع, جب طے کر دیا گیا تحویل قبلہ ہو گیا, اے مسلمانوں اب تم اس مقام پر آ گئے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز کر دی گئی جہاں سے کہ بنی اسرائیل امت موسیٰ معزول کر دی گئی, تحویل قبلہ اس کی علامت. اب اس کے بعد جو تمہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب اس کے لیے جو تمہیں محنت درکار ہے, اس کے لیے جو مشقت درکار ہے, اس کے لیے بھی ہم تمہیں ہتھیار دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. سابقہ امت, امت موجودہ, امت حاضرہ, دونوں سے خطاب میں استعانت کے لیے صبر اور نماز. اور یہ جو سورہ عنکبوت کی آیت سنائی تھی وہ بھی اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ اس وقت جبکہ مسلمانوں پر بڑے شدید مصائب کا دور تھا, پانچواں سال حضور پر وحی کے آغاز کے بعد سے شدید ترین پرسیکیوشن, تشدد, تعذیب, ستائے جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, دہکتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا جا رہا ہے,
دو صحابہ کو، ایک خاتون اور ایک مرد، ان کو تو شہید ہی کر دیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. ان حالات میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی ہے. در حقیقت بتایا گیا مسلمانوں تمہارے لیے صبر و ثبات اور استقامت کے لیے یہ ہے ذریعہ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. معلوم یہ ہوا ان تینوں چیزوں کا تعلق جو میں نے گنوایا، نماز کے ساتھ سب سے پڑھ کر فکر صحیح آگے بڑھے گا، دوا میں ذکر کے ساتھ، اور ذکر کی جامع ترین اور بلند ترین صورت نماز. عمل صحیح رہے گا تعلق مع اللہ کے ساتھ، اور تعلق مع اللہ کے لیے عملی ذکر، قولی ذکر، غیابی ذکر، حضوری ذکر، سب کا مجموعہ نماز ہے. اور قرب، تقرب، تقرب اللہ، اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا اقرب ما یکون العبد فی السجود، قریب ترین تو بندہ ہوتا ہے اپنے رب سے تو اللہ کے سامنے جب سجدے میں گرتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا تعلق ہو گیا نماز سے. یہ تو میں نے اپنی ایک گفتگو کا تو کچھ خلاصہ بیان کر دیا، دوسری چیز کی طرف آئیے. آخری بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے اب کہ نماز صرف پڑھنے یا ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، اس سے مراد ہے پورا نظام، اس کی تمام شرائط، اس کے اوقات کی پابندی، جمعہ اور جماعت کا پورا نظام قائم کیا جائے، یہ ایک نظام ہے. اور در حقیقت میں اس وقت اقامت الصلاۃ کا جو پہلو ہے نظام کا، اس کے کیا کیا شرائط ہیں، کیا آداب ہیں، کیا اس کی کے مختلف پہلو، اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اصل بات جو بتانی ہے چند منٹوں میں وہ یہ ہے کہ جسے ہم اقامت دین کہتے ہیں، دین کو قائم کرنا، اس کے لیے سب سے بڑا ستون اقامت الصلاۃ ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کہ اقامت الصلاۃ ہی کے ذریعے سے اقامت دین ہے. تمام ہمارا اجتماعی نظام جو ہے اس کو ہمارے دین کے نظام میں، اب میں فلسفے کی بات ختم کر چکا ہوں، وہ فلسفے کی اور حکمت کی بحث ختم ہوئی، اب نظام دین کی بات ہو رہی ہے. نظام دین میں مرکزی ستون نماز، اور نماز ہی کو کہا جا سکتا ہے کہ در حقیقت اسی کی ایکسٹینشن ہے، پورے ہمارے اجتماعی نظام کو کسی نہ کسی پہلو سے اس نماز کے ساتھ وابستہ کرتا ہے. اب اس کے لیے چند مثالیں ذہن میں رکھیے. سب سے پہلے ایک فرد کے معمولات جو ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کے معمولات، اقامت صلاۃ کے ذریعے سے اسے چکر دیا گیا، ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر سردیوں میں، یہ تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. معلوم یہ ہوا کہ دلوک الشمس سے لے کر ذرا سورج جو ہے ڈھلکا نصف النہار سے، زہر کا وقت آ گیا، تھوڑا سا وقت گزرے گا عصر کا وقت ہو گیا، گھنٹہ بمشکل گزرے گا مغرب آ گئی، مغرب کے بعد ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عشاء آ گئی. یہ تو گویا کہ نماز ہی قائم ہے مسلسل، آپ کے پھیرے ہی لگیں گے. ذرا سا بھی گھر سے اگر فاصلہ ہے مسجد کا تو پھیرے ہی ہوں گے، جانا ہے اور آنا ہے، جانا ہے اور آنا ہے. گویا کہ وہ صورت پیدا ہو جائے گی جو ایک حدیث میں آئی ہے، قلبہ معلق بالمساجد، کہ گویا کہ اس کا دل تو اٹکا ہوا ہے مسجد میں، وہ آتا ہے اور پھر وہ مسجد اس کو کھینچ لیتی ہے، نماز پھر اس کو بلا لیتی ہے. سارا نظام الاوقات ایک انسان کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، نماز قائم کرنے والا شخص وہ کیسے سست ہو سکتا ہے، وہ کیسے ڈھیلا ہو سکتا ہے؟ اگر نماز قائم کر لے کیسے ممکن ہے کہ پڑا سوتا رہے صبح، اسے پتہ نہ چلتا ہو کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے، کب دھوپ جو ہے نکلتی ہے. یہ در حقیقت پورے نظام کو یوں سمجھیے کہ ایک مجاہدانہ زندگی کے لیے جڑ بنیاد نماز، اور پورے معمولات کو شکنجے میں کس لینے والی جو ہے وہ نماز. اقامت الصلاۃ اگر صرف نماز ادا کرنا نہ ہو، اگر نماز قائم کرنے کا انسان ہو. اس سے آگے چلیے، معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا وصف مساوات، اور مساوات کا سب سے بڑا مظہر نماز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. مسجد میں کوئی جگہ کسی کے لیے ریزرو نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں کہہ سکتا سید زادہ کہ یہ چوڑا چمار تھا کل تک اور مسلمان ہوا ہے، مسلی بن گیا ہے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا، کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑا ہو. معلوم یہ ہوا کہ ہماری ساری سوشل ویلیوز،
ہمارا سارا جو نظام عدل و قسط ہے اس کے مختلف پہلو جو ہے وہ گویا کہ جیسے کہا جاتا ہے لنگر، جہاز کا لنگر، اس پورے نظام کے لیے لنگر کی حیثیت جو ہے وہ نماز کو حاصل ہے. اقامت الصلاۃ صرف نماز ادا کرنے میں وہ کیفیت نہیں ہے. آپ نے نماز جو ہے ادا کر لی اپنے گھر کے اندر، وہ جیسے تیسے ہو گئی، لیکن یہ اقامت الصلاۃ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مسجد میں آئے گئے تو مسجد میں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز. ارے ہاں سیاست اور مذہب میں جدائی نہیں، یہاں بھی وہی لفظ اختلاط میں بیان کروں گا. کیسے جمع کر دیا ہے پورے اجتماعی نظام کو معاشرے کی تنظیم، اور معاشرے کی تنظیم ریاست کی بلند ترین سطح تک نماز سے وابستہ ہے. یہ آج کی نماز کے حوالے سے بات کو نہیں سمجھ سکتے آپ. آج تو یہ ہے کہ ہر مسجد جامع مسجد ہے، خود ساختہ خطبہ ہے ہماری طرح کے، ہم تو خود خطیب بنے ہوئے ہیں. جو چاہے کہیں پر الف کا نام بے نہ آتا ہو خطیب بن گیا ہو، رٹ کر چند چیزیں جو ہیں وہ خطیب صاحب بنے بیٹھے ہیں، عالم ہیں وہ. تو یہ تو در حقیقت وہ تو پرورٹڈ نظام ہے، وہ سیدھا نظام ہے، ختم ہو گیا ہے. یہ تو در حقیقت صرف کچھ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، رہ گئی رسم ہزار روحے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین رزالی نہ رہی. در حقیقت نماز کے ذریعے سے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ جو ہے وہ مربوط کر دیا گیا ہے صلات کے ساتھ، اس کی پوری تنظیم. محلے کی مسجد میں آپ نماز پنج وقت ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہر مسجد مسجد جامع نہیں ہوتی. اسلامی ریاست میں ایک علاقے میں ایک ہی مسجد ہوگی، اور وہاں پر خطیب کوئی خود ساختہ خطیب نہیں ہوگا، وہ تو حکومت کی طرف سے ہوگا، اس ریاست کے نظام کے ساتھ اس کی وابستگی ہوگی. جو بھی کم سے کم حلقہ ہے، یہ جس کو آج کل کہا جاتا ہے گرداوری کا حلقہ، اس سے کم کے اندر نہیں کہا جائے گا کہ آپ کوئی جماعت جو ہے جمعہ جو ہے قائم کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ، اور وہاں خطیب وہی ہوگا جو گرداور ہوگا. پھر ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے تو ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہی وہاں کا خطیب ہوگا. پھر اگر وہ پروونشل کیپیٹل ہے تو گورنر ہی خطیب ہوگا، اور اگر وہ دارالخلافہ ہے تو خلیفہ وقت ہی خطیب ہوگا. یہ تو پوری چیز کو جوڑ دینے والی، گونج دینے والی، ایک نظم میں کسنے والی نماز پنج وقتہ جو ہے ایک چھوٹی سی آبادی کے مسلمانوں کو مربوط کرتی ہے. جمعہ ایک بڑے نظام، بڑے سطح کے اوپر ایک تنظیم ہے معاشرے کی. اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیے، عیدین بہت بڑا شہر جو ہے وہ بھی ایک جگہ پر. پھر آپ آگے چلیے، حج کا معاملہ ہے کہ اس میں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہو گئے. ایک تو تنظیم ہو رہی ہے معاشرے کی تنظیم، پھر اس کے ساتھ مذہب اور سیاست کو گوند دیا گیا. عمر فاروق ہی خطیب ہے مسجد نبوی کے اندر، اور گورنر جو بھی ہوگا، کوفے کا گورنر جو ہے وہاں کا خطیب ہوگا، نماز پڑھائے گا، امام اور خطیب وہ ہے. گویا کہ نماز در حقیقت اقامت صلاۃ جب آپ کہیں گے، محض نماز نہیں. محض نماز تو وہ فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے انفرادی جو معاملات ہیں اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. تقرب اللہ، استقامت، ذکر، دوام ذکر، حضور قلب، یہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی. لیکن اقامت الصلاۃ کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ تو در حقیقت ہمارے پورے اجتماعی نظام کے ساتھ. اسی طریقے سے دیکھیے ہمارا عدالتی نظام ہے اس وقت کا، نہ سمجھیے اسلامی ریاست میں جو عدالتی نظام ہوگا اس میں کوئی ایرا غیرا رچھو خیرا کھڑے ہو کر گواہی دینے نہیں آ جائے گا. تزکیت الشہود، گواہوں کو سرٹیفائی کرے کیا جائے گا کہ ہاں یہ شخص ایسا ہے جس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، اور وہ تزکیت الشہود کا نظام ہوگا پورا، اور وہ ہر پورے علاقے کے اندر ہوگا، اور اس کا مرکز مسجد ہے. جہاں وہ شخص رہتا ہے اگر وہاں اس کی نماز کے اندر حاضری نہیں ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا. تزکیت الشہود میں اولین بات یہ ہے کہ نماز کا پابند ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرا اتھو خیرا کھڑا ہو اور حلف بھی اٹھائے اور گواہی دے دے اور کسی بے گناہ کو پھانسی لگوا دے یا کسی کو مجرم کو چھڑوا دے. یہ نہیں ہے، تزکیت الشہود کا نظام کے لیے بھی جڑ بنیاد مسجد، اس کے گرد وہ پورا کا پورا نظام معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے، اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ذہانت اور تھکانت یہاں تک گئی ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کے بہت بڑے پہلو کو انہوں نے استنباط کیا ہے نماز سے اور مسجد کے نظام سے. چونکہ حضور نے فرمایا میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، اور مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وقف ہے اللہ کے لیے، لہذا پوری زمین اللہ کے لیے وقف ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں. وہ تصور ملکیت کا کہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں اسلام میں نہیں، امانت ہے ہمارے پاس، حق تصرف ہے، میرے پاس یہ زمین اتنی ہے، میں اس کو کاشت کر رہا ہوں، میرا حق تصرف ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسی سے اصول لیا ہے، مسجد میں کسی شخص کے لیے جگہ ریزرو نہیں ہوتی، اگر زمین بنجر پڑی ہوئی ہے جو شخص کاشت کرے گا اسی کی ہو جائے گی، اسی کے پاس رہے گی، اسے قابل کاشت بنائے، قابل زراعت بنا لے، وہ اسی کی تحویل میں رہے گی، ملکیت تو ہے نہیں، تحویل ہے، جیسے مسجد میں آپ نے جا کر جو جگہ جو پہلی سب میں آ کر بیٹھ گیا بیٹھ گیا، کوئی گورنر بھی آ کے اس کو نہیں اٹھا سکتا وہاں، یہ تو اسلام کے نظام میں تو نہیں، جو آ گیا ہے آ گیا، کوئی شخص نہیں اٹھا سکتا، اور جو چلا گیا چلا گیا، اس کی جگہ ریزرو نہیں رہے گی، یہ تو سارے در حقیقت ہمارے اس وقت کی غلط حرکتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہی بات اسلام میں ہے، جو شخص اپنی زمین کو 3 سال تک متبادل کاشت نہیں کرے گا اس کا وہ ملکیت کا معاملہ ختم، وہ حق ملکیت نہیں ہے کہ میری زمین ہے میں جو چاہوں کروں، چاہے کاشت کروں چاہے نہ کروں، یہ تو ایک تحویل میں تھی تمہارے، اللہ نے اسے ذریعہ بنایا ہے رزق کا، تم نے اسے معطل کر کے رکھ چھوڑا ہے، یو ہیو نو رائٹ اوور اٹ ناؤ، کوئی تمہارا حق ملکیت نہیں، سلب ہو جائے، یہ سارے اصول اس اقامت الصلاۃ اور اس مسجد سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیے، ان کے حوالے سے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پورا سیاسی نظام حکومت کا اور سیاست اور مذہب کو گونج دینا آپس میں، وہ سب کا سب اس سے متعلق ہے، بات یہ کہ امامتیں اور جو بھی خطابتیں اس وقت ہو رہی ہیں اس پر تو علامہ اقبال کی وہ 50% درست ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے درکت کے امام، یہ لفظ امام کو بدنام کیا ہوا ہے نا، یہ امام، وہ امام بیچارہ دیہات میں تو کمی کاری ہوتا ہے، اسے کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو چودھری جو ہے وہ اس کا جیسے ذاتی کوئی ملازم ہوگا حقہ بھرنے والا، ویسے ہی وہ امام ہے اور خطیب ہے، باقی یہ کہ اور بھی کیا ہے، 2 رکعت کے امام ہے، اس کے علاوہ ان کا کیا سٹیٹس ہے، اس وہ جو صاحب سٹیٹس لوگ جن کا کوئی رتبہ ہے، جن کے پاس منصب ہے، وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیں، اس خطبے کی کیفیت ہی اور ہوگی، اس کی شان ہی اور ہوگی، بہرحال یہ چند نکات میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے، نماز کا جو مقام ہے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے انفرادی سطح پر، اور پھر یہ کہ نماز اقامت الصلاۃ کے حوالے سے ہمارا پورا اجتماعی نظام، جیسے کہ وہ ایک پہیا جو ہے اس کا ایک وہ جو دھورے کی جگہ ہوتی ہے، پھر اس سے کیا اسے کہتے ہیں وہ جو چلتی ہیں اس کے پورے گھیرے تک، تو جس طریقے سے کہ وہ پہیے کے اس گھیرے کو جوڑنے والی برکت کے ساتھ وہ لکڑی کے یا لوہے کے جو بھی لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے ساتھ پورا اسلامی نظام وابستہ ہے، معاشرہ بھی اور سیاست بھی اور معیشت کے اہم ترین مسائل بھی، مساوات انسانی بھی، انفرادی سطح پر انسان کے کو چوکس چوکنا ہوشیار بیدار ہر وقت ایکٹیو رکھنے کے لیے بھی، اس کے نظام الاوقات کو جکڑنے کے لیے بھی، ہر اعتبار سے دیکھیے تو گویا کہ اصل ستون جو ہے، اسی لیے اب وہ حدیث سمجھ میں آئے گی، الصلاۃ عماد الدین، نماز تو در حقیقت دین کا ستون ہے، اس کے اوپر کھڑی ہے یہ چھت۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر